ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو اور اس سے پہلے بھی اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک ذکر ہوتا ہے اور ایک فکر ہوتا ہے، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کو اختیار کرنا چاہیے. ذکر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے، جیسے اللہ اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے. اور فکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات وغیرہ کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے کی ممانعت ہے. کیونکہ کتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کر لے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ بعض مرتبہ اس کے بہکنے کا اور بھٹکنے کا اور گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس کی ممانعت. البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اس کی مخلوقات میں، اس کی قدرت میں غور و فکر کرنا چاہیے. وہ مفید سے مفید تر ہے. اور اس کی پانچ صورتیں میں نے عرض کی تھیں، جن میں سے دو کا بیان ہو گیا تھا. پہلی تھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ہواؤں میں، بادلوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، درختوں میں، ان کے پھلوں میں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ایک سے ایک عجیب و غریب ہیں کہ انسان جتنا بھی غور کرے کم، اور جتنا غور کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرے. اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں غور کرے. اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے ستار ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے رزاق ہیں، کس کس طرح اپنے بندوں کو روزی دیتے ہیں وغیرہ. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ان میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق گہرا ہوتا ہے. یہ دو قسمیں قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی, باقی تین انشاءاللہ آج بیان ہو گئی. ان تین میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اور نافرمانی کرنے پر جو گناہ ہوتا ہے اس میں غور کرنا. نیکی اور اس کے بدلے میں, بدی اور اس کے انجام میں غور کرنا. قرآن حدیث میں اس کو بھی بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے. کچھ دن پہلے آپ کو بتایا گیا تھا غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس میں کیسا کیسا عذاب اور کیسا کیسا وبال ہے. دنیا میں بھی اس کا کتنا زبردست نقصان ہے, آخرت میں بھی کتنا بڑا وبال اور عذاب ہے. تو جتنے گناہ ہیں سب کی وعیدیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں, ان کے نقصانات کو بتایا گیا ہے. سلسلے میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک رسالہ جس کا نام ہے جزاء الاعمال, بہت ہی بہترین رسالہ, یعنی اعمال کا بدلہ, جزاء الاعمال کے معنی اعمال کا بدلہ. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات بھی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور آخرت کا عذاب اور وبال بھی بیان فرمائے. یہ رسالہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, ہر گھر میں یہ رسالہ ہونا چاہیے اور ہر مسلمان مرد عورت کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اور نافرمانی سے ڈر رہے گا, فرما برداری کرنے کو دل چاہے. یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, یہ تو ہم سے ہمارا ایمان چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے گناہوں کا عذاب پڑھ کر سن کر اس کی نافرمانی سے بچو. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر جب کسی شخص سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا نقصان نہیں ہوتا, اس کا عذاب اور وبال مستحضر نہیں ہوتا, یا اگر ہوتا بھی ہے تو معمولی سمجھتا ہے. اور یہ اس کی غلطی ہے, لاپرواہی ہی ہے, غفلت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ کو معمولی بھی سمجھتا ہے, اور اسے گناہ کو یا تو جانتا نہیں ہے تو غلطی, جانتا ہے تو جانتے بوجھتے کرتا ہے, سنگین غلطی. ورنہ جس کے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہو, آخرت کی فکر ہو, تو ایسی حالت میں اس سے گناہ نہیں ہو سکتا. گناہ جب ہوتا ہے غفلت میں ہوتا ہے, گناہ جب ہوتا ہے لاپرواہی میں ہوتا ہے, گناہ جب ہوتا ہے جب بے حسی کی حالت ہوتی ہے, آدمی کی حس نہیں ہوتا, اور یہ کیفیت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. جب کوئی آدمی گناہ بار بار کرتا رہتا ہے, بار بار کرتا ہے, کرتے 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 گناہ کی اہمیت اس کو دل سے ختم ہو جاتا ہے, اس کا عذاب و وبال بھی معلوم ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ پرواہ نہیں کرتا. یہ بڑی خطرناک حالت ہے اور وہ سمجھتا اور اس کو ہوش نہیں آتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے. تو اس کتاب کے مطالعہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, گناہوں کا وبال معلوم ہوگا, دنیا کے اندر اس کا نقصان معلوم ہوگا, آخرت میں اس کا عذاب معلوم ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ چیزیں مستحضر ہوں گی تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. نماز پڑھنے کا ثواب یاد کریں, نماز نہ پڑھنے کا عذاب یاد کریں. شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں ایک نماز جان بوجھ کر بلا عذر معتبر قضا کرنے کا وبال لکھا ہے اور عذاب لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت جان بوجھ کر بلا عذر شرعی ایک نماز قضا کر دے اور پھر چاہے اسے قضا بھی پڑھ لے تب بھی قضا کرنے کا گناہ یہ ہے کہ اس کو 2,88,00,000 سال تک دوزخ کی آگ میں جلایا جائے. کتنے 2,88,00,000 سال تک دوزخ کی آگ میں جلایا جائے. کتنا سخت عذاب ہے, کتنا طویل عرصے تک جہنم میں جلنے کا عذاب ہے. اب کسی مسلمان کو اگر یہ عذاب معلوم ہو تو اس کی نماز قضا ہو سکتی ہے, ڈیوٹی چھوڑ دے گا, سفر کی پرواہ نہیں کرے گا, مرض کا خیال نہیں کرے گا, مصروفیت کا بہانہ نہیں کرے گا, شادی بیاہ کو بھاڑے میں ڈالے گا, نماز قضا نہیں ہونے دے گا. اور کوئی توبہ کر لے گا تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا. توبہ کا ثواب دیکھو, گناہ تو ایسا کیا ہے کہ اس کا وبال اتنا سخت, اور توبہ اتنی بڑی نعمت کہ اتنے بڑے عذاب کی بھی معافی توبہ کے ذریعے ہو سکتی ہے. اگر وہ سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب معاف کر دیں گے. روزہ رکھنے کا کتنا بڑا ثواب اس کو یاد کرے, روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا وبال اس کو یاد کرے, زکات دینے کا ثواب عظیم اس کو یاد کرے, زکات نہ دینے کا جو سنگین گناہ اس کو یاد کرے, حج کرنے کا کتنا بڑا ثواب, کتنا بڑا ثواب ہے کہ جب حاجی حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اسے کمر میں تھپکی دیتا ہے کہ بس جو پچھلے گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے, اب نئے سرے سے کرو گے تو لکھے جائیں گے, اب تم نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو. حج کی بدولت اللہ تعالیٰ کبیر گناہ معاف کر دیتے, سجر گناہ معاف کر. حج کرنے کا ثواب یاد کرے, اور حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے کا وبال یاد کرے. یہ بھی فکر کی ایک قسم ہے, نہ انسان کو اپنی عقل کو سوچنے پہ مجبور کرنا چاہیے, اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ جب وہ فلاں فلاں نیک کام ہیں ان کے کرنے کا یہ ثواب ہے. رات دن یہ بیان ہوتا رہتا ہے کہ فلاں عمل کا یہ ثواب ہے, فلاں عمل کا یہ ثواب. فضائل اعمال تو ہے اسی موضوع کی کتاب کہ اس کا فلاں نیک عمل کا یہ ثواب, فلاں نیک عمل کا یہ ثواب, فلاں نیک عمل کا یہ ثواب. اور ایسے گناہوں کا بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ فلاں گناہ کا یہ عذاب, فلاں گناہ کا یہ عذاب, جھوٹ کا یہ عذاب, غیبت کا یہ عذاب, شراب نوشی کا یہ عذاب, جوئے کا یہ عذاب, سود کھانے کا یہ عذاب, اور یہ وبال. اس طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کے اجر و ثواب میں غور کرتا رہے اور گناہوں کے عذاب اور وبال میں غور کرتا رہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے, اور فکر سے یہی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے. بدو خالی ذکر ہی ذکر کرنا کافی نہیں ہے, اول تو ہم ذکر بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے, پورا نہیں کرتے جبکہ کرنا چاہیے. جب تک ذکر پورا نہیں کریں گے فائدہ پورا نہیں ہوگا. لیکن خالی ذکر بھی کافی نہیں ہے, فکر بھی ضروری ہے. اور فکر کی یہ قسم ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے فکر کا حکم دیا ہے, اس کا ایک میدان اور ایک مقام اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرما رکھی. ہر شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غرق ہے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں کہ وہ ان تودو نعمت دہ جاتے ہیں صبح. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل ایک حقیقت. ہم دور تو کیا جائیں اپنے جسم کی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارے سر سے پیر تک کا ایک ہمارا جسم ہے, یہ پوری پورا ایک جہان ہے. یہ بڑی قیمتی قیمتی نعمت ہے, اللہ پاک نے اس کے اندر اندر بھی باہر بھی فٹ کر رکھی. آنکھیں دیکھو تو ہزار نعمت. ایک فقیر صدا لگا کرتا کیا, آنکھ ہے تو جہان ہے, آنکھ نہیں تو اندھیر. جس دن کی آنکھیں نہ اس سے پوچھا ہے کتنی بڑی نعمت. صبح شام تک ہم اس ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, قدر نہیں کرتے. ہمارے بزرگ نے ایک شخص کا قصہ سنایا گردن کے متعلق, تو اسے گردن میں ایسی خرابی ہو گئی کہ وہ اپنے اختیار سے گردن گھما نہیں سکتا تھا. بڑا لکھا, بڑا ذہین, بڑا ہوشیار, اور دور دور سے پڑھے لکھے لوگ اس سے مشورہ کرنے آئے, اس کے مشوروں پر عمل کریں, کامیابی حاصل کریں. لیکن مشورہ دینے والا ایسا لاچار کہ جہاں اس کی گردن جس رخ پر ہے بس اسی رخ پر ہے, اب اسے اپنی اختیار سے گھما کے دائیں طرف نہیں دیکھ سکتا. اگر اسے دائیں طرف دیکھنا ہو تو گھر والے گردن گھمائیں گے جب وہ دیکھے گا, دائیں طرف ہی رہے گی, سیدھا سامنے نہیں ہو سکتا. جب اسے گھر والے بائیں طرف گھمائیں گے تو پھر اسی گردن بائیں طرف گھومیں گے, تب بائیں طرف دیکھے گا. اللہ پاک نے ہمارے گردن کے اندر گھمانے کی ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ بچپن سے بڑھاپے تک گھماتے چلے آ رہے ہیں, نہ تیل ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ کسی مہرے کو بدلوانے کی ضرورت پڑتی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. جو اپنے اختیار سے اپنی گردن نہیں گھما سکتا اس سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو جب دیکھ رہا بس دیکھ رہا, دایاں بایاں کر نہیں سکتا. یہ نعمت سوچے تھا کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی حساب نہیں. اور کوئی ایک مورا خراب ہو جائے تو دوسرا مورا لگانا ممکن نہیں, اور کوئی بنا تو سکتا ہی نہیں ایسا مورا کہ وہ ہڈی کی ہڈی بھی ہے اور جسم اس پہ کھڑا بھی ہے, اور جس طرح چاہے گھما لو, آگے کر لو, پیچھے کر لو, نیچے کر لو, اوپر کر لو, دائیں کر لو, بائیں کر لو, جس طرح چاہے گھما لو, منٹ میں گھومتا ہے, منٹ میں سیدھا ہو جاتا ہے. بڑی نعمت آگے, کتنی بڑی نعمت. اور آنکھ میں جو پلا جھپکنے کا نظام ہے, یہ ایک مستقل عجیب و غریب خود کار نظام ہے کہ آنکھوں کی, کیونکہ آنکھ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی نازک آلہ ہے, اس کی حفاظت کا بھی غیر معمولی اللہ پاک نے انتظام کر. اب اس میں جو پلکیں ہیں یہ منٹ میں اوپر نیچے ہوتی ہیں, ذرا سے بھی کوئی تکلیف کی چیز آنکھوں کی طرف بڑھتی ہے, ہمارے ارادے کے بغیر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. پہلے تو اللہ پاک نے ہڈی ایسی بنائی ہے کہ یہ اس کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے, یہاں سے بھی ابری ہوئی ہڈی, یہاں بھی ابری ہوئی ہڈی, پھر اوپر بھویں بنا دی تاکہ کوڑا کرکٹ جو بھی وہ سب اس میں اٹک جائے, آنکھ میں نہ جانے پائے. پھر پلکوں کی پلکیں بنائی اللہ پاک نے اسی لیے تاکہ جتنی بھی مکھر مکھی مچھر کیڑے مکوڑے آئیں تو وہ سب کے سب اسی پنکھے سے دور ہوتے رہیں, اور آخر میں پھر وہ اندر کی پلکیں جو گوشت کہلاتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے. چیز روشنی آ جائے گی تو بند ہو جائے گا, ہاؤ خود آئے گا تو وہ بند ہو جائے گا, کوئی چیز گھسنا چاہے گی تو آگے بند ہو جائے گی. ہمارے ایک بزرگ ملتان میں گزرے مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو ایک دفعہ ایک تکلیف ہوئی کہ ان کے پلکیں گر گئیں, یعنی آنکھیں یا پلک جو ہے نیچے آگے گر گئی, بس اوپر نہیں ہوتی. اس وقت پتا چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہاتھ سے یوں اٹھا رہے ہیں اس کو, پھر دیکھ رہے ہیں, اب جب تک ہاتھ سے پکڑے رکھیں گے دیکھتے رہیں گے, ہاتھ ہٹا پھر نیچے گر گئی, پھر آنکھ بند. کبھی اس کی طرف خیال ہی نہیں کیا, شکر ہی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے دے رکھی کہ صبح شام تک ہزاروں مرتبہ آنکھ پلکتی ہے, جھپکتی ہے, پلکتی ہے, جھپکتی ہے, ملتی ہے, کھلتی ہے, پر ہمیں اسے کا قدر نہیں. حضرت سے پوچھو بس, تقریباً ہر چیز کا یہ حال ہے. ناخن دیکھ لو, پوروے دیکھ لو, جوڑ دیکھ لو, کھال دیکھ لو, کان دیکھ لو, ناک دیکھ لو, کچھ بھی دیکھ لو, جس ہر چیز میں یہ حال ہے. ان کے کام کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آلے نصب ہیں, ان کے کام بنانے کے لیے بھر بڑے بڑے کارخانے چاہیے, تب بھی وہ ان کی ضرورت کے مطابق طاقت اور توانائی فراہم نہیں کر سکتے. جسم ہی اللہ پاک نے ایسا عجیب و غریب بنایا, جہان ہے. اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. حقیقت یہ کہ انسان اپنی ذات میں اگر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کا نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سوچے, تو نعمت ہمارے جسم کی ہو گئی, پھر جسم کے باہر کی, جسم پہ کپڑے, ہاتھ میں گھڑی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, آنکھوں میں چشمہ ہے, پیروں میں جوتا ہے, رہنے کے لیے گھر ہے, بیوی بچے ہیں, کاروبار ہے. او یہ ساری نعمت اتنی جس میں سوچو, بس سوچتے چلے جاؤ, کوئی انتہا نہیں. ایک نعمت سے دوسری نعمت, دوسری نعمت سے تیسری نعمت, تیسری نعمت سے چوتھی نعمت, چوتھی سے پانچویں نعمت, بس نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ نعمت ہی نعمت ہے, نعمت ہی نعمت ہے, تو رحمت ہی رحمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. اتنی نعمتوں کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہو اور پھر اللہ کا شکر ادا نہ کرے, پھر اس کی اطاعت نہ کرے, پھر اس کی نافرمانی سے نہ بچے, اس سے بڑا ناشکرہ کیا ہوگا. اسی لیے اللہ پاک نے شکایت فرمائی ہے انسان کی قرآن شریف میں, اندر انسان علی رب ہی لکنود, انسان اپنے رب کا قنود ہے. قنود ناشکر ہو گیا, انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے کہ بس انسان ناشکر ہے, ناقدر ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت اور شکر نہیں ادا کرتا. تو قنود ایک خاص قسم کے ناشکر ہو گیا, اور وہ یہ کہ نعمتیں ملے تو چپ ساتھ لے, چپ شاہ بن جائے, بس کھائے پیئے موج کرے اور الحمدللہ تک بھی نہ کہے, اور یہ بھی نہ کہے کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہے, مجھے یہ نعمت حاصل ہے, مجھے یہ نعمت حاصل ہے. ملے تو کچھ نہ بولے, اور ذرا سا نہ ملے تو ہائے ہائے کرے, اور دنیا میں ڈھنڈورا پھرتے, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ساری دنیا کے اندر شور مچاتے. جہاں جائے اپنی پریشانی, جہاں جائے اپنی مصیبت, جہاں جائے اپنی تکلیف کا دکھڑا بیان کرنا شروع کر, تو نعمتیں مل رہی ہیں تو کچھ نہیں بولنا. اسے کہتے ہیں قنوط. حقیقت یہ انسان کا جب تک ملتا رہتا تو کبھی نہ الحمد للہ کہتا ہے, اللہ ماشاء اللہ, اور نہ یہ کہتا بھائی اللہ کی شکر ہے, اللہ کا بڑا, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ نے بڑا عطا فرمایا, کہنا تو چاہیے. اور نہ کہے تو دل میں تو کہے, زبان سے تو الحمد للہ کہے, اور کسی کے سامنے بھی موقع ہو تو ذکر کرے کہ اللہ کا فضل ہے, اس کا شکر ہے. اور ذرا سی مصیبت آ گئی, ذرا سا صدمہ آ گیا, ذرا سی تکلیف آ گئی, ذرا سا نقصان ہو گیا تو چلاتا پھر رہا. یہ ہے قنود. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان اپنے رب کو قنود ہے, دیتے رہو تو چپ رہتا ہے, ذرا سا نہ ملے تو چلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں شمار نہیں. صحیح فرمایا اللہ پاک نے, وہیں تاؤدو رحمت اللہ علیہ کو سو, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کو کوئی مصیبت یا غم پیش آتا ہے تو ہمارے یہاں الٹا سوچنے کا رواج ہے, جس کی وجہ سے غم زیادہ ہرا ہو جاتا ہے. اگر آدمی عین مصیبت اور غم کے وقت بھی صحیح سوچ استعمال کرے تو غم اس کا ہلکا ہو جاتا ہے. غلط غم تو یہ کہ بس مصیبت ہی کو سوچے, صدمے کو سوچے, پریشانی کو سوچے, بیماری کو سوچے, اور کچھ نہ سوچے, یہ غلط طریقہ. اس کا نتیجہ یہ کہ چھوٹی سی تکلیف بہت بڑی ہو جاتی ہے, چھوٹا سا غم بہت بڑا غم ہو جاتا ہے, ایک غم کے ہزار غم بن جاتے ہیں. کیوں راتیں اسی کی سوچے, اسی کی تسبیح ہے, اسی کا ذکر ہے, اسی کا فکر ہے, تو چھوٹی سی بیماری بھی بہت بڑی بیماری ہو جائے گی، چھوٹی سی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو یہ الٹا سوچنا غلط ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا سوچنا جس کو صحیح سوچنا کہتے ہیں، یہ ہے کہ اس مصیبت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس کو حاصل ہیں، ان کو سوچیں۔ مثلا 99 نعمتیں حاصل، ایک غم اس کو لاحق ہے، تو پہلے 99 نعمتوں کو سوچیں۔ مثلا سر میں درد ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کان میں درد نہیں، اللہ کا شکر ہے پیٹ میں درد نہیں، اللہ کا شکر ہے پتے میں درد نہیں، اللہ کا شکر ہے گردے میں درد نہیں، اللہ کا شکر ہے داڑھ میں درد نہیں، اللہ کا شکر ہے عروق النساء کا درد نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے پنڈوں میں درد نہیں، اللہ کا شکر ہے رگوں میں درد نہیں۔ دردوں کی تو بے شمار قسمیں ہیں بھائی، بھائی سر میں درد ہو رہا ہے اور تو کہیں درد نہیں ہو رہا، جب دیکھا کہ ایک درد ہے 100 درد نہیں ہے، تو ایک درد بھی ہلکا ہو جائے۔ اگر انگلی میں زخم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مرچیں لگ رہی ہیں، تو بھی شکر ادا کرے کہ انگوٹا ٹھیک ہے اور ہتھیلی ٹھیک ہے، ہتھیلی کے اوپر والا حصہ صحیح ہے، کلائی صحیح ہے، بازو صحیح ہے، پیٹ صحیح ہے، پیٹ صحیح ہے، پران صحیح ہے، پنڈلی صحیح ہے، ہم پیر صحیح ہیں، اتنے سارے صحیح ہیں، ذرا سے کھال اتر گئے تو کیا ہوا۔ جب ان نعمتوں کو سوچے گا تو وہ تکلیف جو ذرا سے پیش آئی ہے وہ ہلکی ہو جائے گی، اور اس میں صبر بھی آسان ہو جائے گا۔ صبر تو کرنا ہی ہے، اب صبر اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ناقابل برداشت نہیں۔ بس اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے گا تو انتقال ایک کا ہوا اور تو کسی کا نہیں ہوا۔ جب حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے دو وصیتیں کی، ایک اپنی ماں کو اور دوسرے اپنے پسماندگان کو۔ اپنی ماں کو تو یہ وصیت تھی کہ ماں میرا میرے سارے ثواب کھانا ایسے گھر میں بھجوائی جہاں کسی کا انتقال نہ ہو، جب میں مر جاؤں تو میری مرنے کے لیے بعد یہ سارے ثواب کے لیے کھانا تو بھیجیں گے آپ کہیں نہ کہیں، تو ایسے گھر میں بھجوانا جہاں کسی کا انتقال نہ ہو۔ اور دوسرے یہ وصیت تھی جب میرا جنازہ قبرستان میں جائے تو میرے دونوں ہاتھ باہر لٹکا دیں، کفن سے نکال کے باہر لٹکا دیں۔ پہلی جو وصیت تھی وہ اپنے والدہ کی تسلی کی تھی، اس طرح کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد ایسے گھر میں کھانا دینا جہاں کسی کا انتقال نہ ہو۔ تو انہوں نے کھانا بھیجا، خادم کھانا لے کر گیا، صبح شام ہو گئی، کوئی گھر ایسا خالی نہیں ملا جہاں کسی کا انتقال نہ ہو۔ آخر بغیر کھانا دیے واپس لے آیا کہ اماں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کسی کا انتقال نہ ہو، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا، کسی کی بہن کا، کوئی گھر میں خالی نہیں ملا مجھے، تو میں کھانا واپس لیا۔ ماں کو تسلی ہو گئی کہ میرا بیٹا ہی نہیں مرا، ہزاروں بیٹوں کے، ہزاروں لوگوں کی ماؤں کے بیٹے مر چکے، میرے بیٹا نہیں مرا اور ہزاروں ماؤں کے بیٹے مر چکے ہیں، میرے گھر انتقال نہیں ہو، ہزاروں گھر میں بھی یہ چراغ گل ہو چکے، تسلی ہو۔ دیکھیے ایسی تسلی انہوں نے وصیت ایسی کی جس سے ماں کو تسلی ہو گئی، ماں کے لیے تو بہت بڑا صدمہ تھا یہ۔ اور دوسرے لوگوں کے عبرت کے لیے وصیت فرمائی کہ میں عثمان بغان سے کہا کہ جب میں جاؤں قبرستان تو میرے دونوں ہاتھ باہر لٹکا دے، انہوں نے لٹکا دی، یہ بتانے کے لیے کہ میں روئے زمین کا بادشاہ تھا لیکن جیسے خالی ہاتھ آیا تھا دنیا سے خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، کہ یہ دنیا جو ہے یہ لے جانے کی چیز نہیں ہے، یہ چھوڑ کے جانے کی چیز ہے۔ اسی طرح ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید اصغر حسین، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میاں جی کے نام سے مشہور تھے، جو ان کے اندر حضرت کے استادوں میں سے تھے، ان کا ایک دفعہ قصہ سنایا جاتا ہے کہ میں مجھے معلوم ہو گیا میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے, میں حضرت کی قیادت کے لیے حاضر ہوا, جب پہنچا تو دیکھا کہ حضرت بخار میں گرم آ رہی, بالکل جسم تپ رہا ہے بخار کی شدت کی وجہ سے. میں پوچھا حضرت کیا حال ہے, تو اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے میرے کان صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے میری آنکھ صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے میرا سر صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے میرے پیر صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے میرا پیٹ صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے میری کمر صحیح, ایک تھوڑا سا بخار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا جو ہے یہ بھی فکر ہے, اور فکر جو ہے یہ افضل عبادت ہے, افضل عبادت ہے, اور اس کا بڑا فائدہ ہے. ہمارے ذکر میں اس سے جان پڑتی ہے, جاندار ذکر جو ہوتا ہے پھر وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے مخاطب بنانے والا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نزدیک کرنے والا ہوتا ہے. ایک قسم اور باقی وہ پھر ان شاء اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر فکر دونوں کا دونوں پر عمل کرنے والا بنے.